سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں دعا کے۔ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور بہت دور میرا دل کر لے۔ آمین 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 حرمت سید شافی المذنبین علیه السلام و التسلیم نحمده و نصلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم اما بعد میرے دوست و عزیزوں بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی فکر کی بات ہے بہت ہی غم کی بات ہے بہت ہی تباہی کی بات ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اپنے کو نیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں ایک ہلاکت نہیں کئی ہلاکتیں اس میں جمع ہیں کئی ہلاکتیں تکبر کی ہلاکت عجب کی ہلاکت خدا کے ناپسندیدہ بندے کی ہلاکت اور پتہ نہیں کیا کیا ہلاکتیں اس میں ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دو ہی بیماریاں ہیں باقی بیماریاں سب ان کی فروعات ہیں شاخیں ہیں اصل دو ہیں جڑ ایک تکبر جسے حب جاہ بھی کہتے ہیں اپنی عزت چاہنا اپنے کو بڑا سمجھنا دنیا کے تمام جھگڑے اسی بات پر ہیں تمام دنیا کے اندر جو فساد ہو رہا ہے یہ بھی اسی کی بنا پر ہے حب جاہ حب مال اور دوسری بیماری شہوت کی ہے حب جاہ اور حب باہ پھر شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر کسی خانقاہ میں داخلہ لے لو جیسے ٹی بی ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ بھائی اگر مری کی پہاڑی میں چلے جائیں وہاں سینیٹوریم ہے کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو وہاں ہے سینیٹوریم ٹی وی سینیٹوریم وہاں آپ 40 دن رہے تو یہ آپ کو جراثیم ٹی وی کے یہ وہاں کی پرفضا مقام ہے اس کے پاکی اور صفائی کی وجہ سے خوشگوار فضا اور ماحول کی وجہ سے آپ کے یہ ٹی وی کے جو اثرات ہیں یہ جاتے رہیں گے صحت ہو جائے گی ورنہ آپ مر جائیں گے ٹی وی میں کھانس کھانس کے مر جائیں گے تو سارے گھر والے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ جاؤ بھائی صحت عزیز ہے جان عزیز ہے چلے جائیے وہاں ہم صبر کر لیں گے تو اسی طرح سے میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر کسی خانقاہ میں 40 دن کے لیے ایڈمٹ ہو جاؤ تو یہ تکبر کے جراثیم اور شہوت کے جراثیم اور عجب کے جراثیم جو کینسر سے بھی زیادہ مہلک ہیں ٹی وی تو بہت پیچھے ہے کینسر سے بھی مہلک ہیں اور اس کی ہلاکت خیزی کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے وہاں پتہ چلے گا کہ ہم کیسے کیسے ناسور لے کے آئے ہیں دنیا سے تکبر کا ناسور عجب کا ناسور لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو بزرگوں کی بات پر اعتماد کرے اور اس کو واقعی مہلک سمجھے کہ بھائی ہماری بیماریاں مہلک ہیں تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ 40 دن کے لیے اگر کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ لو تو یہ جو حب جاہ ہے اس کی جاہ کی جیم نکل جائے گی تو آہ رہ جائے گی اور باہ کی با نکل جائے گی تو وہاں بھی آہ رہ جائے گی تو اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ خانقاہ وہ ہے جہاں جاہ کی جیم مٹا دی جائے باہ کی با مٹا دی جائے تو آہ آہ رہ جائے گا یعنی اللہ ہی اللہ رہ جائے گا باقی سب فنا ہونے والا ہے تو بس دوستو بہت مہلک بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ اپنے عیبوں پر ہمیں نظر نہیں ہے دوسروں کے عیب کے متلاشی رہتے ہیں تجسس میں رہتے ہیں تو اس میں یہ عیب ہے اس نے یہ کیا اس نے فلاں کیا اپنے عیبوں سے بے خبر ہیں تو یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے دوسروں کے عیب کے متلاشی رہنا عیب جوئی کرنا عیب جوئی مانے عیب تلاش کرنا اور پھر عیب گوئی بھی کرنا جسے غیبت کہتے ہیں یہ ایک بڑی مصیبت ہلاکت خیزی ہے کہ زبان کو سنبھالتے نہیں ہیں خدا سے ڈرتے نہیں ہیں اور اتنی حماقت کا سودا ہے یہ کہ اپنی نیکیوں کو مغتوب کی طرف ٹرانسفر کر دینا بعض اوقات آدمی یہ آج کل اسمارٹ فون ہے اس میں منی ٹرانسفر کرتا ہے ایک ڈیجٹ غلط ہونے سے وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ٹک کر کے اب واپس تو آنا اس کا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. ہمارے بھی ایک دفعہ پیکج کرنا چاہا, وہ کچھ نمبر غلط چلا گیا اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے. اب اس کو ہم نے فون کیا, جو نمبر تھا اس کو ہم معلوم تھا, اس کو کہا کہ بھئی ہم نے پیکج کیا ہے اور غلطی سے ڈیجٹ غلط ڈال دیا, آپ کے نمبر پہ پیسے آ گئے ہیں. اب پہلے تو مانے نہیں, پھر ان کو کچھ خوف ہوا خدا کا, تو انہوں نے کہا ہاں آئے تو ہیں, تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ان پیسوں کی, اب جب ہوگا تو ہم دے دیں گے. آج آٹھ دس سال ہو گئے تو واپس تو نہیں کیے, حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا, وہ پیسے استعمال کرتے اپنے پیسوں میں سے ہمارے موبائل میں ڈلوا دیتے. مگر بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا سے غلطی سے ہمارے جو رقم ہے وہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. اسی طرح ذرا سی زبان کی لغزش سے یہ ہماری نیکیاں مغتوب, یعنی جس کی قیمت کر رہے تھے ہم, اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. اب کیا ہے کہ جب تک اس کو معلوم بھی ہو گیا تو اب اس سے مل کر معافی مانگنا لازم ہو گیا, ورنہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ یہی معاملہ فرمائیں گے کہ ہماری نیکیاں اس کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی. اور اگر ہماری غیبت زیادہ ہوئی, نیکیاں ہمارے پلے ہوئی نہیں, تو پھر اس کے گناہ ہمارے سر ڈالے جائیں گے. ایک اپنے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم سب کو اپنی مہربانی اور فضل سے دخول اولی جنت میں نصیب فرما دے, بے حساب مغفرت فرما دے, حساب کتاب نہ لے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نوقش عذبہ, جس سے سوال ہو گیا بس وہ پھنس گیا, اب اس کو عذاب لازمی ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں پیش کرنے کو. نماز پڑھتے ہیں لیکن اس لائق کہاں ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے, سینکڑوں ہزاروں عیوب اس کے اندر ہیں. تو دوستو, یہ ذرا سی زبان کی لغزش سے کتنی نیکیاں دوسرے کو انسان دے دیتا ہے. اور اگر سوال ہو گیا تو اپنے گناہ تو الگ ہیں, جس کی سزا بھگتنے جائیں گے جہنم میں, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اور اگر غیبت بھی کی تھی, توبہ نہیں کی, معافی تلافی نہیں کی, تو اس کے گناہ بھی, اس کی گناہ کی سزا بھی ہم بھگت کے جائیں گے. بتائیے کیسی حماقت کی بات ہے. بدگمانی کا مرض ہے, بلا دلیل کے کسی سے بدگمانی رکھنا حرام ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ نیک گمانی پر بلا دلیل مفت میں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اسے دلیل نہیں مانگے گے کہ میرے بندے کے بارے میں تم نے نیک گمانی کیسے کی, دلیل لاؤ کہ اس کو نیک تھا, نہیں, بلکہ اس نیک گمانی پر مفت میں ثواب عطا ہوگا. اور بدگمانی پر دلیل مانگیں گے کہ دلیل لاؤ. کہاں سے لائیں گے دلیل؟ قیاس آرائیوں پر کسی کے متعلق جو ہے وہ بدگمانی کی بلڈنگ کھڑی کر لی, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا. اب کیا ہوگا کہ قیامت کے دن کتنی دلیلیں ہم پیش کر سکیں گے؟ یہ حماقت کا سودا ہے. اس لیے بڑے افسوس اور غم کی بات ہے, فکر کی بات ہے کہ اپنے عیبوں سے بے خبر رہنا. ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. ہم نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے, ہم نے تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ہم نے تو ٹکنا کھولا ہوا ہے, ہم تو فلاں بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہم تو نیک ہیں, پارسا ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں. لیکن سامنے والا, ارے دیکھو اس کے ٹکنے ڈھکا ہوا ہے, اس کی ٹوپی نہیں ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے, یہ ایسے کرتا ہے, یہ ایسے کرتا ہے, تو یہ بڑی مہلک بات ہے. عیب جوئی کرنا, دوسروں کی عیب کی متلاشی رہنا اور اپنے عیبوں کی فکر نہ کرنا. پھر کہتے ہیں مصیبت اس پہ اور بھی مصیبت مستزاد. یہ ہمارے ساتھ یہ فلاں مصیبت کیوں آئی, ہمیں یہ پریشانی کیوں آئی, ہمیں یہ تنگی کیوں آئی, ہم تو نمازی ہیں, ہمارے تو گٹا بھی پڑ گیا سر میں, سجدے میں سر رکھ کے. تو یہ گٹا پڑنا کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ بھائی یہ تو خشکی سے بھی پڑ جاتا ہے. جب آدمی دری پہ سر رکھتا ہے مسلسل, تو جلد یہاں کی خشک ہو جاتی ہے اور اس سے نشان پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ نمازی ہیں, لیکن یہ کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کے چونکہ گٹا پڑ گیا ماتھے پر, وہ تو آپ جو ہے وہ آپ جنت ہی میں جائیں گے ضرور. خدا تعالیٰ گٹے تلاش کریں گے, کس کس کے گٹا ہے یہاں کہیں قرآن شریف میں ہے کہیں حدیث میں ہے کہ جس کا گڈا ہوگا ماتھے پر وہ جائے گا جنت میں, اور جس کے نہیں ہوگا وہ کہاں جائے گا بھائی, کسی کے نہیں پڑا تو پھر اس کا کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں منزل سے دور کرتی ہیں, قرب الہی سے دور کرتی ہیں. اللہ کو یہ سب باتیں ناپسند ہیں. اللہ کے بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے کسی بندے کو حقیر سمجھے. ہمیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں, کسی کو جہنمی سمجھیں یا جہنمی کہیں, یا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ اس سے ناراض ہیں. ہمیں کیا معلوم, اپنے عیبوں کی فکر کریں, اپنے عیبوں کو تلاش کریں, اصلاح اخلاق کا رسالہ پڑھ کر. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میں نے آج تک اصلاح اخلاق رسالہ پڑھنے کو کہا ہے, مجھے شاید کوئی میری زندگی میں کوئی ایک یا بہت سے وقت دو لوگوں نے مجھے اطلاع کی کہ ہم نے پڑھا, ہمارے اندر فلاں عیب معلوم ہوا. چند ہیں الحمدللہ کہ وہ اس پر توجہ دیتے ہیں. اصل کام یہی کرنے کا ہے, زیادہ لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں, سعی میں رہتے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہیں, حدیث شریف پڑھ رہے ہیں, اور بڑا مشغلہ بنا رکھا ہے. پوسٹیں آتی ہیں واٹس ایپ پہ, یوٹیوب پہ, اس پہ اس پہ, اعلیٰ والا پہ, وہ ایک الگ مشغلہ بنا رکھا ہے. بغیر تصدیق کے فارورڈ کر دینا, بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دینا, ہاں بھائی بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے, اچھا فلاں وظیفے کے یہ فضائل ہیں, آج سے یہ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں, آج سے یہ وظیفہ شروع کر. وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اصلاح کی فکر نہیں ہے, قیامت کے دن کا خوف نہیں ہے کہ یہ ناسور لے کے جو خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمارا بنے گا کیا, کہاں جائیں گے, کس کو مدد کے لیے پکاریں گے, پھر اللہ پوچھیں گے. دیکھیں آج کل الحمدللہ تفسیر معارف القرآن پڑھا جا رہا ہے, اور اس سے اللہ کی مہربانی ہے, اللہ قبول فرما لے اپنی رحمت سے, اور میرے قصور کو کوتاہی کو معاف فرما دے. اللہ کا کلام ہے, اور اتنے بڑے بڑے اہل اللہ کا ترجمہ ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگان دین کا کابر کا اس میں تفسیر ہے, تو قصور کوتاہی ہو جانا کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن بھائی اس سے الحمدللہ جو سننے والے ہیں وہ پیغامات دے رہے ہیں کہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو فائدہ جب ہی ہے جب عمل ہو, عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. غرض کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جتنی نصیحتیں کفار کے بارے میں جو کچھ بھی باتیں آئی ہیں کہ اللہ ان سے ایسے ناراض ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں, تو مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. کیونکہ کفار کے بارے میں جو برائیاں کفار کی بتائی جا رہی ہیں تو اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ مسلمان ان باتوں سے بچیں. اب دو چیزیں ہیں کہ کفار کے لیے تو خلود فی النار ہے, شرط ہے خلود فی النار ضرور ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. مسلمان یہاں یہ ہے کہ اس کا راستہ بعد میں الگ ہو سکتا ہے, پہلے بھی الگ ہو سکتا ہے ایمان کی برکت سے, خدا کسی کو معاف فرما دے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں سزا بھگت کے پھر جنت میں داخل بہرحال ہو جائے گا, یہ فرق ہے. لیکن باقی جتنے واقعات قرآن پاک میں ہیں, چاہے وہ کفار کے بارے میں ہوں, چاہے مومنین, چاہے عاشقان خدا کے بارے میں ہوں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, جو بھی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقین کی فرمائی ہیں اور صحابہ کی فرمائی ہیں, تو یہ اور اپنے انبیاء کی فرمائی ہیں, تو یہ تقلید کے لیے ہیں, ترغیب کے لیے ہیں کہ تم بھی ایسے بننے کی کوشش کرو. تو اسی طرح کفار کی جو خرابیاں اور برائیاں اور جو مہلکات بیان کیے جاتے ہیں اس سے مسلمانوں کو نصیحت ہی تو ہے. اگر نصیحت نہ ہوتی تو پھر آج ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے کا حکم کیوں ہوتا کہ ہم تو بھائی مسلمان ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہ جو باتیں قرآن پاک میں نصیحت کی بتائی جا رہی ہیں اس کو میں علم حاصل کرنے کے لیے جو سنے گا اس کو کچھ بھی کامیابی نہیں ہوگی, کچھ بھی نفع نہیں, اس نے اپنا وقت ضائع کیا, اس نے اپنے کو عالم سمجھنے یا کہلانے کے لیے یہ کام کیا, یہی حب جا ہے, یہی تکبر ہے, ہم کچھ ہو گئے, ہمیں کچھ معلوم ہو گیا, ہم تفسیر سن رہے ہیں, بھائی بڑا کام کر رہے ہیں, بلا شبہ بڑا کام ہے, بڑی قیمتی بات ہے, لیکن اگر نصیحت نہ پکڑی اور اپنے کو درست نہ کیا تو حدیث شریف میں آتا ہے ایسے آدمی کو دوہرا عذاب ہوگا، دوہرا عذاب ہوگا. ویل لکل جاہل مرتن ویل لکل عالم سبع مرات، کہ جاہل آدمی کو تو ایک سزا ہے اور عالم کے لیے یعنی جان بوجھ کر علم ہوتے ہوئے خدا کی نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے، اس ظالم پر سات بار خرابی ہے، سات بار افسوس ہے کہ یہ ظالم اللہ کا نافرمان، اللہ کی باتیں سنتا ہے اور شریعت کی باتیں سنتا ہے پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اس لیے تفسیر کو سنیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنا محاسبہ کریں. بار بار میں کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم جو کچھ سنیں اپنے محاسبے کی نیت سے سنیں، کہ جو جو خرابیاں کفار کی، منافقین کی اور کمزور مومنین کی، ضعیف الایمان لوگوں کی بتائی جا رہی ہیں، کہیں ہم میں وہ بات ہے؟ اور ہوگی ضرور. کون آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی میں فلاں فلاں بیماری سے بالکل پاک ہوں؟ کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا. اور اس لیے کہ ایک تو اگر پاک ہے بھی تو اس میں مزید پاکی حاصل کرے، اگر ایک چیز ہمارے اندر نہیں ہے اس سے مزید پاکی حاصل کرے، ترقی کرے اس میں. تو جو برائیاں اور مہلکات قرآن پاک میں بیان ہو رہے ہیں کفار کے، منافقین کے اور فساق اور فجار کے، جیسا کہ آج ہم نے پڑھا ہے کہ کفار سے دوستی رکھنا، موالات رکھنا یہ ناجائز ہے، یعنی قلبی دوستی رکھنا، محبت کا معاملہ کرنا. تو معاملات تو جائز ہیں ان سے، لیکن موالات، معاملات بھی جائز ہیں، مواسات بھی جائز ہیں، بھائی چارہ. یعنی انسانیت کے ناطے سے اگر کسی کافر کو کوئی ضرورت ہے دوا کی، کھانے کی، کپڑے کی یا اور کسی طرح کی مدد کی، تو وہ کرنا جائز ہے کافر کے ساتھ. قلبی تعلق رکھنا وہ جائز نہیں. اسی کے ذیل میں مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو فساق اور فجار ہیں، جو کھل عام گناہوں میں مبتلا ہیں، ان سے بھی قلبی دوستی نقصان دہ ہے، ان کے ساتھ میلان بھی، ان کے ساتھ مل جل بھی نقصان دہ ہے. اسی لیے منع فرمایا جاتا ہے کہ مخلوط اجتماع میں جانا، جہاں عورت اور مرد اکٹھے ہوں، بے پردگی ہو یا منکرات ہوں، مثلا ویڈیو بن رہی ہے اور پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اور گانا بجانا ہے یا اور اس قسم کے ڈھول بازے تماشے، طرح طرح کی نئی نئی چیزیں. وہ کہتے ہیں نا، جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ. پیسہ آ جاتا ہے تو خرچ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تو گناہوں میں خرچ کرتے ہیں. پیسہ خرچ کرنے کے لیے مسجد نظر نہیں آتی، پیسہ خرچ کرنے کے لیے مدارس کے غریب تو لگا نہیں دکھائی دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے کے لیے مدارس کی ضرورتیں نہیں دکھائی دیتی، غریب نادار لوگ نہیں دکھائی دیتے، بلکہ لاکھوں روپیہ آتش بازی میں پھوڑ دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں اپنے پیسے کو، اور لاکھوں روپیہ جو ہے وہ بینکویٹ ہال بک کرنے میں لگا دیتے ہیں. غرض یہ کہ جس کی جیسی حماقت اور جہالت ہے، اسی قدر وہ گناہوں کے اندر پیسے اڑاتا ہے. تو یہ حال ہے. تو مقصد یہ ہے کہ فساق اور فجار کے ساتھ مل جول اور قلبی تعلق بھی نقصان دہ ہے، اور اسی لیے ایسی مجالس میں جانا منع ہے کہ ایسی مجالس جہاں منکرات ہو رہے ہوں، ویڈیو ہے، پٹاخہ ہے، ناچ گانا ہے یا پردگی ہے، پردے کا صحیح انتظام نہیں ہے اور رسومات ہیں. منگنی کے اندر میرے والد صاحب رحمہ اللہ تو فرماتے تھے منگنی ٹنگنی، ٹانگ دیتا ہے آدمی کو منگنی جو ہے. ارے بھائی منگنی کیا ہے؟ پیغام دینا. یہ تھوڑی منگنی ہے کہ جو آج ہوتی ہے مٹھائیوں کے ٹوکرے اور ان کی ویڈیو بھی بنتی ہے، پھر سارے جہان میں نشر ہوتی ہے. یاری فلانی نے کیا دیا؟ تو فلانی یہ دیکھو یہ موبائل میں یہ دیا تھا، ارے یہ تو یہ ویسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اور ویسا کیوں نہیں دیا؟ اور ظالم چھپا گیا پیسہ، مال مار گیا اپنا، سانپ بن کے بیٹھا ہے تجوری سے. حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک بنیے، بنیے تو کنجوس مشہور ہیں، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. تو ایک مرتبہ شرمندہ سا ہوا، اس نے کہا بھائی کوئی ایسا کام کروں جس سے لوگ مجھے کنجوسی کا لیبل میرے اوپر سے ہٹ جائے، تو کچھ تعریف کر دے میری. تو جب بیٹی کی شادی کی تو بڑی ہمت کر کے کچھ اشرفیاں نکالی اور خادموں کو کہا کہ بھائی یہ جو مہمان کھانا کھا کے جائیں اس کو ایک ایک اشر بھی سونے کی دے دیا کرنا. اب وہ خادم دروازے میں کھڑے ہو گئے اور یہ بنیے صاحب جو ہیں یہ درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کے منہ سے تعریف میں سنوں. تو کھانا وانا کھایا خوب, لوگوں نے پیٹ بھر کے باہر نکلے اور شکایت کرتے ہوئے نکلے کہ ظالم نے تیل کچھ زیادہ ہی ڈال دیا تھا, کھلانے کا مقصد نہیں تھا شاید, مرچیں زیادہ کر دیں, یہ وہ. اور دروازے پہ پہنچے, اشرفی لی, آگے جا کے کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کم وقت بڑا ہی کنجوس ہے, ایک اشرفی دی تو بھی دے سکتا تھا. تو یہ خرابیاں ہیں معاشرے کی. یہ نکاح ایک عبادت ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اور افسوس ہے کہ وہی بات کہتا ہوں کہ ہم قرآن, اپنے قرآن پاک سے, اپنے مولا کے محبت نامے سے, مولا کے محبت نامے سے بالکل بے خبر ہیں. آپ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح کا تو کتنی بار یہ لفظ سنتے ہیں, اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے. لیکن وہ کیا رہا ہے کہ بس ہمیں پتہ ہی نہیں اتقوا اللہ کیا معنی ہے اس کے. وہی موویاں چل رہی ہیں, وہی بے پردگیاں چل رہی ہیں, وہی ناچ گانے بے حیائیاں چل رہی ہیں. مگر نکاح ایک عبادت ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اور نکاح کے خطبے میں یہ اسی لیے کانوں میں ٹھوسا جاتا ہے کہ اب اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی ہے, پاکیزہ زندگی گزارنی ہے, اطاعت والی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم نے گناہوں کے ساتھ ابتدا کی اپنے نکاح کی تو تمام زندگی ہمارے اس کے اثرات اس میں نفوذ رہیں گے, الا یہ کہ انسان اچھی طرح توبہ کر لے, معافی مانگے روئے آنسو سے. میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سمندر کا سمندر نہالو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے, دو آنسو بہالو سب کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں, سب گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ آنسو ایسے قیمتی ہیں, تمنا کہکشاں کو ہے کہ وہ ہوتی میرے آنسو. اور کیا ہے وہ, ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی کہ کاش یہ آنسو میں جذب, مجھے مل جائے یہ آنسو, اس قدر قیمتی آنسو ہیں. غرض یہ کہ میرے دوستوں, یہ جو ہم قرآن شریف سنتے ہیں تو نکاح جو ہے وہ ایک عبادت ہے, اس کو کیا بنا دیا, ایک مصیبت ایک عذاب بنا دیا. خدا کی قسم کوئی خوش نہیں ہوتا, صرف دکھاوا ہے, واہ واہ یہ ہوا ہوا تھا, یہ تھا وہ تھا, لیکن اندر سے جو ہے وہ ایک حسد اور ایک پریشانی اور ایک عذاب اور ایک تکلیف. حسد ایک دوسرے سے, اس کا حسن دیکھ کے حسد کر رہے ہیں, اس کا مال دیکھ کے حسد کر رہے ہیں, اس کے کپڑے دیکھ کے حسد کر رہے ہیں, اس کا سونا دیکھ کے حسد کر رہے ہیں, کیا ہے, ایک نمائش ہی ہے. اور ہر دعوت کے لیے نئے کپڑا کیوں چاہیے, نمائش کے لیے تو چاہیے. پرانا کپڑا پہن کے جانے موت آ جاتی ہے کہ ہم پرانا کپڑا, لوگ کہیں گے کیا اس کے پاس کی کپڑا ہے, تو کیا ہو گیا اگر ایک کپڑا ہے تو, کپڑا تو ہے, خدا نے ایک دیا ہے, تم ایک پہنو, تم تو ذمہ دار نہیں ہو, خدا ذمہ دار ہے اس کا, تم کو ایک دیا, اس کو چھ دیے, اس کو پچاس دیے, یہ تو خدا کی تقسیم ہے. مگر حسد, کتنی برائیاں ہیں ان رسومات کے اندر اور کتنی گناہ ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بیشتی زیور میں 300 سے اوپر گناہ لکھے, 300 سے اوپر. شادی بیاہ کے اندر جو ہم گناہ کرتے ہیں, جو سادگی سے نہ ہو, سنت کے مطابق نہ ہو, اور طریقہ مروجہ کے مطابق جو رسومات والی شادی ہے, 300 سے اوپر گناہ لکھوائیں, دیکھ لیجئے بیشتی زیور کھول کے. مگر میں یہی کسی کو کہتا ہوں, بھائی بیشتی زیور پڑھو, اپنی اصلاح کرو. میرا کام تو یہی ہے, تمہارے شوہر پہ تو میری گرفت ہے نہیں, شوہر کی شکایت ہے, اپنی تو کوئی شکایت لکھی نہیں کہ میں بھی منہ چلاتی ہوں, زبان چلاتی ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ وہ پٹتی ہوں میں روزانہ, کوئی دم کر دی, پانی دم کر کے دیجیے, میں پٹنے سے بچ جاؤں, شوہر بہت مارتا ہے. تو انہوں نے کچھ سے معلوم کر لیا کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پانی لاؤ بھائی, بوتل میں پانی دم کر کے دے دیا. اور طریقہ یہ بتلایا ہے کہ جیسے ہی شوہر کو غصہ آئے, تو اس بوتل سے پانی منہ میں لینا, مگر پینا نہیں, خوب بھر کے منہ میں خوب بھر لینا, اس کو حلق سے نیچے نہ اتارنا, خبردار, یہ علاج ہے, جاؤ. دم کر کے دے دیا. اب جہاں اس کے شوہر کو غصہ آئے, वो खुद भर ले, आप देखेंगे शौहर तो मार भी नहीं रहा, क्या हो गया इसको, वाकई पीर साहब ने जो है कोई ऐसा दम किया है। हाँ, पीर साहब यहाँ हंस रहे हैं कि भाई हमने दम वम तो कुछ नहीं किया, बस इसके गुस्से का इलाज कर दिया कि जब उसके शौहर को गुस्सा आता था तो ये मुंह जबान चलाती थी और उसकी वजह से ये पिटती थी, तो हमने इसकी पिटाई का इलाज कर दिया। अब शौहर तो सोचना भी तो चाहिए कि शौहर तुम्हारा हमारी गिरफ्त में नहीं है, हमसे ताल्लुक रखता नहीं है और हम कैसे उसको समझाएं, तो तुम अपनी काम करो, देखो खुदा और रसूल का रास्ता देखो कि अगर खावंद बुरा भी है तो तुमको क्या करना चाहिए, क्या तुम वो कर रही हो, क्या तुम वो काम कर रही हो। कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पहाड़ से अगर शौहर कहे कि इस पहाड़ से उठाकर पहाड़ उस पत्थर पर रख दिया, तो उसको ऐसा ही करना चाहिए, भाई क्यों रखूं, ये क्या है, इससे क्या मिलेगा, क्यों मुझे मुशक्कत में डालते हो, नहीं मगर आपने फरमाया उसको ऐसा ही करना चाहिए, वैसे ही करे, बस क्यों कि मेरे खावंद ने कहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुदा के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को कहता कि अपने खावंद को सजदा किया करें, मगर वही बात आ जाती है कि शौहर को जब हुकूक जतलाते हैं बीवी के तो यहां से तो सुन के चले जाते हैं, लेकिन घर में जाके कहते हैं ये वो वाली थोड़ी है, ये तो वो ऐसी है और वैसी है, इसके साथ तो वही मामला करना चाहिए, इसके साथ तो अगर डंडा बरसाने की कुवत है वो डंडा बरसाऊं, नहीं तो जबान तो है ही अपनी, जो जी चाहे बकवास करूं, जो जी चाहे ताने दूं उसको, जो जी चाहे इसको कह सुन दूं, दिल छील दूं, दिल तोड़ दूं, खंजर घोंप दूं, कुछ भी कर दूं, ये वो तो नहीं है जिसके बारे में शेख ने या अल्लाह रसूल ने बताया कि भाई इसके साथ नरमी का मामला करो और इसको सीधा करने की कोशिश ना करो, टूट जाएगी, और टूट जाती है क्यों, टूट जाती क्या मतलब, घर टूट जाता है, खत्म हो जाता है, आग लग जाती है, आप दोनों रोते हैं, दोनों तरफ रो रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, जरा सी जबान को न रोकने की वजह से। बात समझ आ रही है आपको कि जो काम शोहर के जिम्मे अल्लाह और रसूल ने लगाया वो अपना काम करें और बीवी की खताओं पे दरगुजर करें। अब अपने ऐबों को देखें कि मेरे अंदर क्या ऐब है, अगर नहीं साहब वो बीवी ही की शिकायत, वो मेरे साथ ऐसे करती है, वो मेरे साथ ऐसे करती है। अब हमने सुना कि एक बड़े बुजुर्ग से खातून का ताल्लुक है और बयान में उन बुजुर्ग ने उनकी तारीफ करी, मगर अंदर का हाल औरतों को मालूम होता है, वो अपनी तो कैफियात महमूदा बताते रहते हैं कि हमने ख्वाब में इसकी फलां की ज्यारत हुई, फलां बुजुर्ग की ज्यारत हुई, हमने ख्वाब में ये देखा, ख्वाब में ये देखा, और हमारी नमाज का ये हाल है, और हमारे खाने का ये हाल है, इबादत का ये हाल है, अल्लाह अल्लाह करते हैं तो ये मजा आता है, लेकिन शौहर के साथ हम क्या मामला करते हैं ये थोड़ी पता है। अब हमारे घर वाले हंस रहे थे कि उनके शौहर वाकई इंतहाई शरीफ इंसान है, उनकी जो बातें हैं जिनकी तारीफ की गई है, तो मालूम हुआ कि उनके शौहर जो है जो कुछ जिस तरह वो बात कर रही थी और अपने बच्चों के साथ जो सुलूक कर रही थी छोटे बच्चों के साथ, अब क्या बताऊं मैं, पिटाई कर रही थी बात बात पे, ये तारीफ बयान में तारीफ हो रही है और अंदर क्या हाल है, क्या वजह है, शायद का कसूर नहीं है इसमें, कसूर ये है कि हम अपनी अच्छी बातें बताते हैं बुरी बातों को छुपा लेते हैं, तो इस्लाह कहां से होंगे। आप हवा में उड़े हैं शेख, मैंने तो ख्वाब में देखा मैं हवा में उड़ू, भाई बड़ी मार्फत की बात, ताबीर तो यही आएगी आपकी कि तो मार्फत की बात है, हवा में उड़ना मार्फत की अलामत है, तुम्हें मार्फत आता होगी और दूध देखा तो तुम्हें इल्मे दीन आता होगा, तो ताबीर तो हो ही आएगी, लेकिन तुम्हारा अमल क्या है। भाई अकीम उल उम्मत ने लिखा है कि बेदारी में जिस शख्स का अमल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है वो कामयाब है, उससे ज्यादा वो अच्छा है जो जिस शख्स को रोजाना ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है ख्वाब में, लेकिन अमल सुन्नत और शरीयत के खिलाफ है, उससे अच्छा वो आदमी है कि जो सुन्नत और शरीयत पे चल रहा है। तो आप अपनी कैफियत महमूदा बताते हैं कि ऐसे ऐसे वाक़ हो, शायद मुतक़िद हो जाता है कि हाँ भाई ये तो थोड़ा पहुंचा हुआ है, अब उसको क्या मालूम कि आप घर में क्या कर रहे हैं, तो ये मामला अपने साथ नाइंसाफी है, जुल्म है। करना ये है कि इस्लाह अखलाक पढ़े, چاہے بہشتی زیور سے پڑھیں ساتویں حصے میں آداد کے سنوارنے کا بجانا. اب کسی کو کہتے ہیں توجہ ہی نہیں دیتے, یہ کیا ہے مضمون, یہ تو خشک ہے, کیونکہ اصلاح تو اسی طرح ہوتی پڑھ لی. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ آپ کا پیر تو بڑا کڑیل ہے, یعنی سخت مزاج تھے اصلاح کے معاملے میں, اصول پر سخت تھے. بزرگوں کا یہ فرمان ہے کہ اصول بناؤ نرم, اصول نرم بناؤ عمل سخت کا. اصول میں جتنا ہو سکے نرمی برتو, اصول بنانے میں اس میں رعایت ہو, عمل میں سختی ہو تب اصلاح ہوتی ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ کے شیخ تو بڑے کڑیل ہیں, تو انہوں نے فوراً کہا کہ میرا نفس بھی تو بڑا اڑیل ہے, اڑیل نفس کے لیے کڑیل پیر چاہیے. مطلب اصلاح, حکیم الامت نے بھی فرمایا کہ اصلاح درستی سے ہوتی ہے, درستی سے ہوتی ہے, سختی سے ہوتی ہے, ورنہ نفس نرمی کا عادی ہو جاتا ہے ہر وقت چاپلوسی خوش آمد, تو پھر اصلاح کیسے ہوگی. اپنے ساتھ ہم انصاف کریں, بہشتی زیور کا مطالعہ ہر فرد کرے, مرد بھی اور عورت بھی, اصلاح اخلاق. یا پھر میرے شہر کا رسالہ اسی سے ماخوذ ہے, اصلاح اخلاق رسالہ, اصلاح اخلاق. اور ایک ایک خلق کو پڑھیں, اخلاق حمیدہ میں سے بھی اور اخلاق رذیلہ سے بھی, اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے, بری چیز ہے تو کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے, تو اس سے پاکی اگر ہے تو اور پاکی حاصل کریں, اور یہ خوبی ہمارے اندر نہیں تو اس خوبی کو حاصل کریں, اور اگر ہے تو اور زیادہ حاصل کریں. یہ کام کرنے کا. باقی جو عبادات ہیں وہ تو بھائی آپ فرائض واجبات سنن موقع کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ جنتی ہیں. حدیث میں ہمارے حضرت نے سنایا تھا نا, کتنی بڑی طویل حدیث, کہ ایک شخص حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے پوچھا اسلام کے ارکان کے متعلق کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے پانچ وقت کی. پوچھا کہ حال علی غیر ہمنا, کہ کیا ان کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا الا ان تطوع, مگر یہ کہ کچھ نفع کے لیے نفل پڑھ لو, یہ تمہاری مرضی ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر نہیں پڑھتے. اسی طرح روزے کے متعلق, اسی طرح زکات کے متعلق, جب آپ نے بالکل نفی فرما دی, لا کہہ کے نفی فرما دی کہ اس سے زیادہ تم پر کچھ ذمہ داری نہیں ہے, الا ان تطوع, ہاں اگر تم چاہو تو کچھ نفلی کام کر لو, نوافل پڑھ لو, زکات کے بجائے کے علاوہ صدقہ بھی دے دو, روزہ فرض کے علاوہ کچھ نفل روزے رکھ لو تو تمہارا فائدہ ہے, لیکن تمہارا فرض میں رہے. انہوں نے کیسی بڑی دعوے کی بات کہی, کتنی صاف ستھری بات کہی, اور آپ نے اس کی کیسی تصدیق فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو یہ جنت میں جائے گا, اور ایک روایت میں کہ یہ فلاح پا گیا, کامیاب ہو گیا. انہوں نے یہ عرض کیا کہ اگر یہ کچھ ہے تو خدا کی قسم, جس نے آپ کو عزت دی ہے اس خدا کی قسم, میں ایک بھی تطوع نہیں کروں گا, مگر فرائض میں ایک بھی کوتاہی نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا جنتی ہے, بتائیے. تو آپ نہ کریں, لیکن خدا را میں اپنے کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیوب کی بھی اصلاح فرمائے. کام یہ ہے کرنے کا, ہم اپنے ساتھ انصاف کریں. ایک کو میں نے کہا کہ بھائی اس کا مطالعہ کریں, انہوں نے کہا معاف کیجئے میں مطالعے کی چور ہوں. چوروں سے پھر یہاں کوئی واسطہ نہیں, چوروں کا کام نہیں یہاں. چور کی اصلاح, جب چوری پہ تم آمادہ ہو, یا تو یہ کہو کہ میں چور ہوں میری اصلاح کر دیجئے, تو صاف کہہ دیا کہ میں چور ہوں مطالعے کی, یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تو جب تم چوری پہ آمادہ ہو, جب گناہ پر انسان آمادہ ہو, اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جس کا ارادہ گناہ چھوڑنے کا ہو اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے, اس کو آگے بڑھاتا ہے, پھر اس پہ محنت بھی کرتا ہے. جب تم کہہ رہے ہو یا کہہ رہی ہو کہ میں مطالعے کی چور ہوں, تمہیں ایک راستہ میں دکھا رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو مطالعے کی چور ہوں, تو بھائی چوروں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے, چوروں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کام تو کرنے کا ہی ہے, جس سے آپ چوری کرنا چاہتے ہیں کام وہی کرنے. تو یہاں مقصد مراد میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہاں کام ہوتا ہے اصلاح. باقی یہ کہ دعا ہم ہر مشکل کے لیے کریں گے, کہ بھائی آپ کے شوہر سختی کرتے ہیں, اللہ ان کو نرمی کی توفیق دے. یا کوئی کہتا ہے کہ میری بیوی زبان چلاتی ہے, اللہ اس کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق دے, اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے. کسی کو کاروباری پریشانی ہے, بھائی اللہ تمہاری پریشانی دور کرے. اب اس کے طریقے اور تدبیر تھوڑی میں بتا سکتا ہوں, کہ یہ کرو اور وہ کرو, میں کاروباری آدمی تو ہوں نہیں, دعا کر سکتا ہوں, دعا کرتا بھی ہوں, اپنے سب احباب کے لیے میں دعا کرتا ہوں, تو کام جو کرنے گئے وہ نہیں کرنا, کام تو یہاں یہ ہے, باقی چیزوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان فرما دے. کوئی بات دل میں آ جاتی ہے تدبیر کی وہ بتا دیتے ہیں, لیکن یہاں کام اپنی اصلاح, ذاتی اصلاح کا ہے, شکایتوں کا کام یہاں کم ہے, اس کے لیے یہ کہ شکایت کرو گے دعا کر دیں گے کہ بھائی اللہ اسے ٹھیک کر دے, میاں ہو یا بیوی ہو, بچہ ہو یا باپ ہو, اس کے لیے دعا کریں گے, لیکن یہاں کام ہے اصلاح کا, اصلاح اخلاق. آپ جہاں بھی ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی کوئی خانقاہ دیکھیں گے اس پہ یہی لکھا ہوا ہوتا ہے, باہر خانقاہ برائے اصلاح و تزکیہ نفس, اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس, یہ ہے کام کرنے کا. یہ کام ہے, 100 دفعہ بیماری نہیں جاتی, 100 دفعہ علاج بتانے کو ہم تیار ہیں اور آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. 50 بار خط لکھو کہ ہم سے وہ بیماری نہیں گئی, دعا کرو ہمیں کچھ تدبیر بتاؤ, 50 دفعہ آپ کو جواب دیں گے, مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ آمادہ ہی نہیں ہے کام کرنے پہ, تو پھر ہم معاف کیجیے گا, ہم معافی چاہتے ہیں, ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ کو دوسرا دروازہ دیکھیں, شاید کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں جس سے آپ کی کایا پلٹ جائے. اگر وظیفہ بتانے سے, وظیفہ پڑھنے سے کایا پلٹتی ہوتی تو ساری دنیا آج بالکل اصلاح پا چکی ہوتی. کام کرنے کا کرتے ہیں تو پھر وظیفہ کا فائدہ مرتب ہوتا ہے, کام کرتا ہے آدمی تو پھر دعا کا درد تو ہوتا ہے, اور کام کرتا ہے آدمی تو اللہ کا فضل مرتب ہوتا ہے. کام ہی نہیں کرنا چاہتے, اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درد اپنی امت کا کون رکھتا ہے, کس کو درد تھا اپنی امت کا سب سے زیادہ؟ آپ دعا کر دیتے ہم سب بالکل پکے کامل مسلمان ہوتے, تو کام تو یہ ہے ہی نہیں, حضور کے چچا کو ہدایت نہیں ہو سکی ہے. تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, اور اللہ فضل اس پر فرما دیں جو عمل کرے, کوشش کرے, اس پر اللہ کا فضل مرتب ہوتا ہے اور اس سے کام بنتا ہے, کام بنتا ہے فضل سے, افتر فضل کا آسرا لگائے ہے. لیکن کام کریں گے, دیکھو نا کام بنتا ہے, کام کرو گے تو کام بنے, کام ہی نہیں کیا, نکاح کیا نہیں ہے, حضرت دعا کر دیجیے اولاد ہو جائے, بتائیے. یا ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے کراچی میں, اور ایک اس کی جو ہے معشوقہ ہوا ہے اسلام آباد میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملتے تو ہے نہیں, ٹیلی فون پہ تو بات ہوتی ہے, دعا کر دیجیے اولاد ہو. سبحان اللہ, ایسے کیسے کام بنے گا بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی, اور قرآن شریف کی جو تفسیر صبح بیان ہو رہی ہے اس کے لیے دعا بھی کرے اللہ, آسانی فرمائے, صحیح صحیح بیان کی توفیق دے. مجھے بھی, میں بھی محتاج ہوں, میں تو اپنا معرفہ قرآن اپنا ہی مطالعہ کر رہا تھا, تو مجھے بہت زیادہ دل میں یہ دائیا بہت عرصے سے تھا کہ میں ان علوم و معارف کو اپنے احباب تک پہنچاؤں, تو الحمدللہ حضرت والا کی اجازت سے اور حضرت کی دعا اور تائید سے کام شروع ہوا, تو مجھے خوشی ہے اور اطمینان بھی ہے کہ جو کام بزرگوں کی تائید اور دعا کے ساتھ ہوتا ہے اس میں قبولیت کا امکان زیادہ, بلکہ قریب قریب امکان ہوتا ہے کہ قبول ہوگا انشاءاللہ, تو اور اس میں سرپرستی کی بھی ایک اطمینان ہوتا ہے. لیکن میں پھر ایک بار یہ عرض کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ جو مضامین ہم سنتے ہیں, جیسے کہ آج میں نے مسئلہ بیان کیا پڑھ کر کہ فساق اور فجار سے بھی قلبی محبت نہیں ہونی چاہیے, وہ نقصان دہ ہے, تو اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں, آتے رہیں گے, ان سے ہم فائدہ اٹھائیں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے, اس کو ہم درست کریں, اور اگر درست نہیں ہو رہی تو پھر آپ جس کو اپنا مسلم بنایا ہے اس سے اطلاع کریں کہ ہم فلاں گناہ میں مبتلا ہیں, فلاں بات ہمارے اندر عیب کی ہے, بجائے اس کے کہ شوہر شکایتیں کرے بیوی کی یا بیوی شکایتیں کرے شوہر کی. بیوی کو چاہیے کہ اپنے اصلاح اخلاق کرے, دیکھے گی کہ گھر جو ہے بالکل بدل گیا ہے تھوڑے عرصے میں, روزانہ فیتا نہ لگائے کہ آج ہم نے زبان نہیں چلا, آج شوہر کا رویہ کیوں نہیں بدلا. تو 6 مہینے 8 مہینے سال بھر وہ بھی انسان ہے شوہر, جب دیکھے گا کہ میری بیوی میری بالکل فرما برداری کرتی ہے, مزاج کے خلاف کام نہیں کرتی ہے, اور نماز بھی فوت نہیں کرتی, اللہ اللہ بھی کرتی ہے, بھائی اس کا کچھ خیال کرو. اسی طرح اگر شوہر ہے پریشان کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اور اسی طرح اگر بیوی پریشان کرتی ہے تو شوہر اپنا کام کرے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا, اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دیا آپ نے, اور ان کی خطاؤں پر بڑی بڑی لغزشوں پر درگزر فرمایا. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ایسا چلے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے اللہ نے مقدر میں رکھی. ہمارے حضرت نے کتنے واقعات ایسے سنائے ہیں کہ بیویوں کی خطاؤں پر صبر کر کے ولایت صدیقیت کی انتہا کو پہنچ گئے. تو کیا ہمیں اللہ کا قرب نہیں چاہیے؟ اپنی نفسانیت کو ہم اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قرب کو ہم قربان کر دیں گے اس کے لیے. اپنی نفسانیت کو ہم قربان کریں, اللہ کے لیے صبر کریں, درگزر کریں, اور اللہ کا قرب عظیم پائیں. یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں, آسان بھی ہے, مزیدار بھی ہے. جب یہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی ہوگرے ضرب کاری ہو جاتا ہے, ہوگرے ہوگر مانے عادی, عادت ہو جاتی ہے اس کو, ضرب کاری یعنی طرح طرح کی پریشانیاں, خلاف مزاج بات اس کو پیش آتی ہے, گھر میں باہر حالات خلاف مزاج آتے ہیں. تو جب فرمایا کہ جب خوگرے ضرب کاری ہو جاتا ہے تو اللہ کی یاری نصیب ہو جاتی ہے, اللہ کی یاری نصیب ہو جاتی ہے اس کو. وہ اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کب سے مشکل اٹھا رہا ہے, چلو بس اب اس کو اپنا یار بنا لو, اپنا ولیجہ بنا لو. ہاں تو اس طرح سے ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینی چاہیے اور اللہ کا قرب عظیم ملے گا اس سے. تو اصلاح اخلاق یاد رکھو, اصلاح اخلاق کرنی ہے, اسی سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے, یہی ہے سارا راستہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. چلو اللہ تعالی قبول فرمائے, اور چل مختصر سے دعا بھی کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم. نشر الطیب تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے اس کو. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں سیرت النبی کو ہی پڑھنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ سرکار دو عالم, دونوں جہان کے سردار اور اللہ کی محبوب ترین ہستی, بزرگ ترین ہستی اللہ کے بعد, اور تمام انبیاء کے سردار, ان کی حیات مبارک کیسی تھی, کیسے فقر و فاقے, اختیاری فقر و فاقے میں تھے آپ. ایک دینار کل پڑا تھا نا کہ ایک دینار بھی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بے ضرورت رکھا رہے, اور پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے تو اس میں سے بھی میں نہیں چاہتا کہ ایک دینار میرے پاس اضافی رہے. اور آپ نے کیسے فقر و فاقے میں زندگی گزاری. پھر ہمیں شکایتیں کتنی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں, ہم غریب ہیں, فلاں چیز نہیں, فلاں چیز نہیں, جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کیسی تھی. یہ کل بھی پڑھا تھا کہ آپ کی کمال سخاوت اور جود و عطا ہے, چنانچہ اسی کمال سخاوت کے سبب آپ مقروض رہتے تھے, حتیٰ کہ آپ نے جس وقت وفات فرمائی تو آپ کی زیرہ اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی. اب ایسے اعمال کرنا کی اجازت نہیں دیتے فقہا, کیونکہ ہم اس کا تعامل نہیں کر سکتے, لیکن دیکھو کہ آپ نے کس طرح زندگی گزاری اپنی, اور آپ اپنے ذاتی خرچ اور پوشاک اور مسکن میں صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرتے تھے, اور غالب اوقات آپ کمبل اور موٹا کھیس اور گاڑی چادر پہنتے تھے, اور بعض اوقات اپنے اصحاب کو دیوا کی قبائیں جس میں سونے کے تار بنے ہوتے تھے تقسیم فرماتے تھے, اور جو ان میں موجود نہ ہوتے ان کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا خلق قرآن تھا. دیکھیے قرآن پاک کو ہم نمونہ بنائیں, جو کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھیں, اس پر عمل کریں, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہمیں منزل مراد پہ پہنچائے گی. پھر مرنے کے بعد جو آدمی اللہ کا اللہ جس سے راضی ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے جنت میں, کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ یہ نہ کرنا اور یہ نہ کرنا, کچھ بھی نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو خواہش کرو گے وہ بھی ملے گا, جو پکارو گے وہ بھی ملے گا, اور تم کو وہ بھی ملے گا جو تم نے کبھی آنکھ سے دیکھا ہوگا, نہ کان سے سنا ہوگا, نہ کبھی اس کا گمان گزرا ہوگا. اتنی عیش کی زندگی کا وعدہ اللہ تھوڑی سی زندگی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے حکموں پہ چلو. اور حلال نعمتیں منع بھی نہیں کی اللہ نے, حلال نعمتیں منع بھی نہیں کی, کتنی حلال نعمتیں ہیں, بس ناشکری سے اللہ ہمیں بچائے, اپنی نعمتوں کا شکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت دور میرا دل کر, ہم لوگ جیسے ہیں ان کو گناہ سے دوری مانگ رہے ہیں تو یہ بھی نعمت ہے, لیکن اولیاء اللہ کا درجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ایک لمحہ غفلت سے پناہ مانگتے ہیں. جتنا ہم گناہ سے بچنے کے لیے نہیں روتے نا, وہ اللہ سے ایک لمحہ غفلت کے لیے روتے ہیں, کہیں زیادہ روتے ہیں کہ اللہ غفلت نہ ہونے پائے, ہے نا. جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے. ہمارے میر صاحب رحم اللہ یہ مانگو کہ اللہ ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو, ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہو, پلک جھپکتے بھی غفلت نہ ہو. یہ بھی خطا, اس اولیاء اللہ غفلت کو بڑی خطا اور جرم سے تعبیر کرتے ہیں, ان کے لیے جرم عظیم ہے اللہ سے ایک لمحہ غافل ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق مانگو, اللہ ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائے, ایک لمحہ بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے غفلت نہ ہو, دوری نہ ہو.